یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، اپنے موضوع موت و حیات اور فلسفہ شہادت کے لیے ہم نے قرآن کریم کی دو آیات کو سرنامہ کلام کے طور پر انتخاب کیا. ایک سورہ بقرہ کی 154 آیا اور ایک سورہ آل عمران کی 169 آیا. کل میں نے مقدماتاً آپ کی خدمت میں کچھ چیزیں عرض کیں اور ابتدائے بحث ہماری یہ رہی کہ جب پروردگار یہ فرما رہا ہے کہ ولا تقولوا، مت کہو لمن یقتل فی سبیل اللہ، وہ لوگ کہ جو اللہ کے راستے میں سبیل الہی میں قتل کیے گئے، مت کہو، مردہ کا لفظ ان کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرو. صرف لفظ پر پابندی نہیں ہے، صرف مرحلہ یہ نہیں ہے کہ ان کو مردہ کہنا نہیں ہے، بات صرف اتنی نہیں ہے، بلکہ فرمایا لا تحسبن حتی گمان بھی نہ کرنا، ہرگز گمان نہ کرنا. بعض اوقات بعض ذہنوں میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ لفظ ہرگز کہاں آیا آیت میں، آنا چاہیے سوال، اچھی بات. حسبا فعل ہے، تحسبو، لیکن آیت میں کیا ہے؟ تحسبن، نون جس کے اوپر تشدید ہے، اسے عربی میں کہتے ہیں نون تاکید ثقیلہ، شدید تاکید. اب یہ عربی کا فن ہے کہ نون کے ذریعے سے تاکید آ جاتی ہے، جب ہم اسے اردو میں لے کر آتے ہیں ہمیں پورا لفظ چاہیے ہوتا ہے. لا تحسبن کا اگر اردو میں ترجمہ کیا جائے تو وہ جو تاکید ہے وہ اسی طرح سے لائی جا سکتی ہے، ہرگز گمان نہ کرنا. الذین قتلوا فی سبیل اللہ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل گئے، کس چیز کا گمان نہ کرنا ان کے بارے میں؟ امواتا، موت کا. نہ کہنے کی اجازت ہے نہ سوچنے کی اجازت ہے. اگر ان کے لیے لفظ مردہ استعمال کیا تب بھی حرام، اگر ان کے لیے تم نے موت کا سوچا بھی، فکر میں بھی لایا کہ یہ مر گئے ہیں، تب بھی حرام. اور پھر صرف پابندی نہیں ہے، بل احیا، بلکہ یہ زندہ ہے اور ان کی زندگی ایسی ہے کہ ہم صرف یہ نہیں کہہ رہے کہ بل احیا یہ زندہ ہے، اگر تم ان کی حیات کو درک نہیں کر پا رہے ہو تو تمہارے شعور اور ادراک میں مشکل ہے، ان کی حیات میں نہیں ہے. ولکن لا تشعرون، تمہیں شعور نہیں ہے. اور مسئلہ پھر شعور کا نہیں ہے، بلکہ حیات کی علامت موجود ہے، عند ربہم یرزقون، یہ اپنے پروردگار کی جانب سے رزق دیے جاتے. اب چونکہ ہم گفتگو میں داخل ہو گئے ہیں، لہذا اب مرحلہ وہ ہے کہ جہاں پر یہ دیکھا جائے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ یہ آیت وہ مرحلہ ہے، شہید حیات کی اس منزل پر ہے کہ آپ چاہے موت کی لغوی تعریف کریں، چاہے آپ اصطلاحی تعریف کریں، جو بھی معنی آپ موت کے کریں گے شہید کے لیے ثابت نہیں. یعنی صرف لفاظی نہیں ہے، یہ صرف کہا نہیں جا رہا بلکہ حقیقت ہے کہ شہید زندہ ہے. آج ہم بحث کریں گے اس میں کہ اگر موت کو لغت میں جا کر دیکھا جائے، موت کے لغوی معنی کو سامنے رکھا جائے، کیونکہ امکان ہے آیت میں جب اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ان کے لیے ولا تقولوا اموات، انہیں موت نہ کہو، تو یہاں پر موت سے مراد ہو سکتا ہے لغت میں جو موت کا معنی ہے وہ مراد لیا گیا ہو. تو یہ بحث ہے کہ دیکھا جائے کہ موت لغت میں ہوتی کیا ہے. تو اب لغت کے لیے لازمات ہے ہمیں عرب زبان، عرب کے علماء لغت سے مراجعہ کرنا پڑے گا، لغت کی کتابوں کو کھول کر دیکھیں، موت کی تعریف کو تلاش کریں. مختلف تعریفیں ہیں علماء نے کی ہیں، لیکن ان کا جم تمام تعریفوں کا جو ہے، فرمایا زوال قوت کو موت کہتے ہیں. یعنی کیا؟ جب کسی شے کی کوئی قوت زائل ہو جائے تو اس شے کو اس قوت کی نسبت سے کہتے ہیں کہ یہ مر گئی ہے. زوال قوت موت ہے. ایک مرتبہ بلند آواز سے درود پڑھیے گا. اس لغت نے کیا تعریف کی؟ کہا قوت کے زوال کو موت کہتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ ایک شے کے لیے، کسی بھی شے کے لیے کئی قوتیں تصور کی جا سکتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ جب کہا کسی بھی شے کی قوت تو پھر موت لغتاً صرف جانداروں سے مختص نہیں ہے. جب کہا نا زوال کو، جہاں جس شے کے لیے قوت کا تصور آ جائے گا اس شے کی نسبت سے موت کا تصور بھی خود بخود آ جائے گا. بس اب یہ نہیں ہے کہ موت لغت میں جس کو کہا جاتا ہے وہ صرف حیوانات سے، انسانوں سے، پودوں سے، جاندار اشیاء سے ہو، نہیں. لغت میں موت جسے کہتے ہیں وہ زوال قوت ہے، اور جس شے کے لیے قوت کو تصور کیا جائے گا اس سے اس قوت کے زوال کو نسبتاً موت کہا جائے گا. لہذا زمین کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، پہاڑوں کے لیے بھی موت کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور بہت سارے مقامات پر موت کا لفظ، جہاں قوت. اب مسئلہ یہ ہے کہ لیکن قوت ایک شے میں کئی قوتیں ہو سکتی ہیں. اب زمین ہی کو مراد لیجئے، زمین کی کئی قوتیں ہیں. زمین کاشتکاری میں استعمال ہو سکتی ہے، زمین پر عمارت بنائی جا سکتی ہے، زمین پر کوئی اور کام انجام دیا جا سکتا ہے. کئی مصرف ہیں، کئی قوتیں ہیں جو زمین کے اندر موجود ہیں. لیکن سوال وہ کون سی قوت ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر یہ کہا جائے کہ یہ کام مخصوص، یہ قوت زمین کا کمال ہے. عمارت زمین کا اپنا کمال نہیں ہے، کوئی اور کام آپ تصور کر لیجئے، وہ زمین کا اپنا کمال نہیں ہے. زمین کا اپنا کمال کیا ہے؟ اس کے اندر قوت زراعت کا ہونا. لہذا ہر وہ زمین جس کے اندر قوت زراعت ہوتی ہے کہتے ہیں زمین زندہ ہے، اور جو زمین قابل کاشت نہ ہو ہم کیا کہتے ہیں؟ بنجر. بنجر کا معنی آپ اردو میں جا کر یا اور زبانوں میں جا کر دیکھیں گے جن میں استعمال ہوتا ہے، بنجر تقریباً مردہ کے مترادف ہے. لہذا عربی میں بھی استعمال ہوتا ہے، فارسی میں بھی، اردو میں بھی. زمین مردہ اسے کہتے ہیں جس میں قوت زراعت نہ ہو. ماتت الارض، زمین مر گئی، یعنی اس زمین کے اندر قوت زراعت نہیں رہی. لہذا اب ہر شے اپنی قوت کمالیہ کے اعتبار سے اس کی موت کو دیکھا جائے گا. اگر باقی قوتیں موجود رہیں، صرف قوت کمالیہ وہ زائل ہو جائے، تو وہ شے باقی قوتوں کے ہونے کے باوجود کیا کہلائے گی؟ مردہ. بالعکس اگر کسی شے میں قوت کمالیہ باقی رہے، باقی قوتیں ختم ہو جائیں، تب تک جب تک اس میں قوت کمالیہ باقی رہے گی اس شے کو کہیں گے زندہ. لغت کے اعتبار سے صرف قوت کمالیہ کا زوال یہ موت کہلائے گا. اب سوال انسان کی قوت کمالیہ کیا شے ہے؟ کون سا کمال ہے انسان کے اندر ایسا؟ وہ کون سی قوت ہے انسان کے اندر جو اس کے کمال کا باعث بنتی ہے؟ انسان کا تعلق کس سے ہے؟ حیوانات سے. حیوانات کے اندر جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے حیوانات خلق کیے ہیں، ہر حیوان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال عطا کیا، اور اپنے کمال کی وجہ سے حیوانات ایک دوسرے سے امتیاز پیدا کرتے ہیں، فرق پیدا کرتے ہیں. بعض اوقات ایک جیسے دکھائی دینے والے حیوانات صرف اپنی قوت کمالیہ کی بنا پر الگ ہو جاتے ہیں. اب مثال لیجئے، شیر، چیتا، بلی بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے، صرف چھوٹے بڑے ہونے کا فرق ہے، لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ شیر بلی ہے یا چیتا شیر ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیا فرق ہے؟ جب شیر کی تعریف کریں گے تو شاید چیتے اور شیر میں بہت ساری چیزیں کامن ہونے کے باوجود شیر کی قوت کمالیہ اس کی طاقت ہے. اس کیٹیگری میں جس کو کیٹ کیٹیگری کہتے ہیں، شیر جتنی طاقتور کوئی چیز نہیں. چیتے میں کیا خاصیت ہے؟ کیا چیتے میں اتنی طاقت نہیں؟ کہا نہیں طاقت نہیں ہے. چیتے کی خاصیت کس چیز میں ہے؟ چیتے کے کمال, چیتے کی قوت کمالیہ اس کی دوڑ میں ہے. چیتے جیسا کوئی نہیں دوڑ سکتا. وہ بلی میں کیا ہے؟ کہا بلی اترنے چڑھنے کا جو ہنر بلی جانتی ہے ان میں سے کوئی نہیں جانتا. ہر ایک کی اپنی قوت کمالیہ ہے. پرندوں میں چلے جائیں, چیل, کوا, باز, عقاب, شاہین, شکرا, ہر ایک اپنی قوت کمالیہ کی بنا پر دوسرے سے جدا ہو رہا ہے. اب اس سارے حیوانات کے درمیان میں انسان کے پاس قوت کمالیہ کہ آنکھیں تیز ہیں, دوڑ تیز سکتا ہے, پنجے ہیں, تیز ناخن ہیں, دانت ہیں, کیا چیز ہے انسان کے پاس؟ حتیٰ چھوٹے چھوٹے حشرات اللہ تعالیٰ نے ان کو کاٹنے کا فن عطا کیا ہے. مچھر چھوٹا سا, بعضوں کا نظر بھی نہیں آتا, چھوٹا سا حشرہ ہے لیکن کاٹنے کا فن رکھتا ہے. چیونٹی چھوٹی سی ہے لیکن کاٹنے کا فن رکھتی ہے. مکھی, ہر حیوان کے پاس کوئی نہ کوئی ہنر موجود ہے. یہ جتنے بھی ہنر, یہ جتنے بھی کمال ہیں, اگر اس کو دائرے میں کسی لایا جائے, حواس خمسہ کے درمیان میں یہ سارے کے سارے موجود ہیں, جن کو کہا جاتا ہے کمالات مادی یا جسمی. حیوانات میں چاہے حشرات ہوں, چاہے چرندے ہوں, چاہے پرندے ہوں, تمام حیوانات کو ماں سوائے انسان اللہ نے کوئی نہ کوئی کمال مادی عطا کیا ہے. یہ واحد درمیان میں انسان ایسا ہے کہ جس کو اللہ نے کمال مادی یا جسمانی اس معنی میں عطا نہیں کیا. یہ میں اس معنی کی قید خاص طور پہ لگا رہا ہوں, اس لیے کہ انشاءاللہ کبھی خدا نے توفیق دی اور انسان شناسی اور معرفت نفس کے عنوان سے بحث کی, وہاں عرض کروں گا ایسا نہیں ہے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم معنی کیا ہے, یہ بہترین بناوٹ سے انسان کی کیا معنی, یہ انشاءاللہ عرض کروں گا کبھی موقع ملا, فرصت رہی تو. لیکن اس اعتبار سے کہ انسان کے پاس کوئی ایسا مادی کمال ہو نہیں ہے, نہ انسان کے پاس پر ہیں, نہ دانت ہیں, نہ پنجے ہیں, حتیٰ دم بھی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے, کوئی چیز نہیں ہے انسان کے پاس. اس اعتبار کو سامنے رکھ کر فرمایا خلق الانسان ضعیفا, انسان کو ضعیف خلق کیا گیا. تمام حیوانات میں اس اعتبار سے انسان کیا ہے؟ ضعیف. پھر انسان کا امتیاز کیا ہے؟ قوت کمال کیا ہے انسان کی؟ انسان کی قوت کمالیہ اس کے بدن میں نہیں ہے, جسم میں نہیں ہے, مادے میں نہیں ہے. انسان کی قوت کمالیہ کا نام عقل ہے. انسان کی قوت کمالیہ اس کی عقل ہے. اب جب تک عقل ہے تب تک کمال ہے. عقل ختم ہو جائے کمال ختم ہو جائے. لہذا مجنون جن کی عقل کام نہیں کرتی, ان کی زندگی میں اور حیوانات کی زندگی میں بہت زیادہ فرق باقی نہیں رہ جاتا. کمال کیا ہے انسان کا؟ عقل. اب ایک اور سوال, سوال اب یہ ہے کہ یہ کون سی عقل ہے, کس عقل کو ہم کہیں گے کہ یہ عقل انسان کی کمال ہے, یہ باعث کمال بنتی ہے؟ کیا وہ عقل, وہ آج کل کا جو دور ہے وہ بعض معنی اور مفاہیم کو بدل رہا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب انسان کی صفات حمیدہ کو سامنے رکھ کے کہا جاتا تھا یہ انسان بہت ہوشیار ہے, یہ انسان بہت تیز ہے, اس کے علم کو دیکھ کر, اس کی ظرافت کو دیکھ کر. آج کل چور لٹیروں کو کہا جاتا ہے بھیا یہ بڑا تیز آدمی ہے. جو سب سے زیادہ لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے اس کو کہا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ ہوشیار ہے. جو سب سے زیادہ دھوکے کے ذریعے سے مال کما رہا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ بڑا کامیاب انسان ہے, حالانکہ سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والا ہوتا ہی وہ ہے. اس لیے کہ کسی کو جھوٹ بول کر, کسی کو دھوکہ دے کر جو انسان تھوڑا سا مال کما لیتا ہے, اس میں اس کو جو ظاہر میں فائدہ نظر آ رہا ہوتا ہے, در حقیقت اس کا سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے. حالانکہ پیسہ آ رہا ہے تو پھر نقصان کہاں ہے؟ نقصان یہاں پر ہے کہ یہ جو اپنے طور پر ہوشیاری دکھا رہا ہے یہ ہوشیاری نہیں ہے، یہ عین جہالت ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں الرزق رزقان، رزق دو طرح کے ہیں، رزق یطلبک ورزق تطلبہ، دو طرح کے رزق ہیں۔ ایک رزق وہ ہے جو تجھے طلب کرتا ہے اور ایک رزق وہ ہے جس کے پیچھے تو جاتا ہے۔ فرمایا جس کے پیچھے تو جاتا ہے وہ معلوم نہیں تجھے ملے گا یا نہیں، لیکن جو اللہ نے مقرر کر دیا ہے تو جہاں مرضی چلا جائے تجھ تک پہنچ جائے گا۔ اب بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے دھوکے سے کمایا لیا، اگر تھوڑی دیر صبر کرتے، اللہ پر توکل کرتے تو بجائے حرام راستے کے حلال راستے سے آتا۔ حرام کما کر تم نے اپنے لیے صرف عذاب جمع کیا ہے، اگر ذرا سا صبر کر کے اللہ پر توکل کرتے حلال راستے سے آ جاتا۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات پر یقین ہی نہیں آتا، جبکہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے لیے راستے خود بخود بناتا ہے اور وہاں سے اسے رزق عطا کرتا ہے جس کا وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا عزیزان من، پر یہ جس کو ہم ہوشیاری کہتے ہیں آج کل کے زمانے میں، یہ ہوشیاری نہیں ہے۔ انسان کا کمال مادے میں نہیں ہے، انسان کا کمال مال میں نہیں ہے۔ مال والوں کو تلاش مت کرو، علم والوں کو تلاش کرو، کمال علم میں ہے۔ اب یہ کون سی عقل ہے؟ ہو سکتا ہے وہ عقل جس کے ذریعے سے ہم نے اتنی ترقی کی، ٹیکنالوجی کی دنیا میں اتنی انسان نے پیش رفت کی، ہو سکتا ہے مراد یہ عقل ہو۔ آج انسان زمین کی فضا سے باہر نکل کر آسمانوں میں کمنٹ ڈالتا پھر رہا ہے، کیا یہ عقل مراد ہے؟ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو انسان ترقی کر رہا ہے، کیا واقعی یہ علم اور عقل ہے جس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں؟ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پہلے نہیں تھی، ہم نے دریافت کر لی ہے، ہم نے بنائی ہے، جبکہ یہ پہلے بھی تھی، ہم صرف اس سے جاہل تھے۔ ابھی تک دنیا میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو انسان نے خود بنائی ہو، پہلے سے تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا۔ ہزاروں سال انسان یہ سمجھتا رہا، بعض جگہوں پہ ہوتا تھا کہ پانی نکالتے نکالتے ایک سیاہ رنگ کا مادہ نکلنے لگتا تھا، سر پیٹنے لگتے تھے کہ پانی کی جگہ یہ کیا مصیبت نکل آئی ہے۔ آج اسی مصیبت کے اوپر پیٹرو ڈالر میں دنیا میں عیش کرتے پھر رہے ہیں۔ پہلے معلوم نہیں تھا، گیس کے بارے میں نہیں جانتا تھا، پیٹرول کے بارے میں نہیں جانتا تھا، آج جان گیا تو ہم نے کیا کمال کیا ہے۔ اور دوسری بات جس پہ ہم اکڑ رہے ہیں کہ یہ عقل ہے، تو کیا یہ عقل جہاں ہم پہنچیں یہ انتہا ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بس اس سے زیادہ اب ترقی نہیں ہو سکتی؟ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ پھر کیا یہ جو ہم ترقی کر رہے ہیں اس کا معنی یہ ہے کہ ہم بہت آگے نکل گئے ہیں؟ بعض اوقات ہم جتنا آگے نکل رہے ہوتے ہیں اتنا پیچھے کو بھول رہے ہوتے ہیں۔ آج کی دنیا، ٹیکنالوجی کی دنیا، کتنا آپ نے کمال حاصل کر لیا؟ عمارت سازی میں آج جو انسان عمارتیں بنا رہا ہے، اس کے اوپر اسکائی اسکریپر کی دنیا ہے، بلند ترین عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ہائی ٹیک عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ اب اگر آپ سے پوچھا جائے کہ 7000 سال پہلے جو فن تعمیر کا انسان کے پاس علم تھا، آج انسان کے پاس وہ علم ہے یا نہیں، تو ہر آدمی یہ کہے گا کہ ہے، کیسے 7000 سال پہلے کیا تھا انسان کے پاس؟ ایسے ہی ہے نا، 7000 8000 12000، انسان کیا بنا سکتا تھا 12000 سال پہلے جو آج بنا سکتا ہے؟ لیکن اس دنیا میں یہ ایک عجیب غریب کیفیت ہے، 12000 8000 یا 7000 سال پہلے انسان نے ایک عمارت ایسی بنائی ہے کہ آج ہزاروں سال کے بعد انسان خود حیران کھڑا ہے یہ بنی کیسے۔ میں موضوع سے چونکہ دور ہو جاؤں گا، ورنہ کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ احرام مصر پر گفتگو آپ کی خدمت میں پیش کروں گا کہ یہ احرام ہیں کیا۔ البتہ میں کوئی فلسفہ یا یہ دعوی کرنے جا رہا، لیکن اس کے بارے میں مزیدار گفتگو ہے، کبھی موقع ملا انشاءاللہ عرض کروں گا۔ لیکن آج جو مطلب پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ تمام تر ترقی کے ساتھ، کمپیوٹرائز دور اور آپ کے پاس پتہ نہیں کون کون سے آلے، کون کون سی چیزیں موجود ہیں، لیکن کبھی آپ جا کر آثار قدیمہ کی جو ڈگری ہے اس میں جب آپ خاص طور پہ ایجپٹولوجی یعنی تاریخ مصر کے اوپر جس وقت کام کرنے جائیں گے اور اس میں اگر آپ کا موضوع احرام مصر ہو، آج بھی احرام مصر کے بارے میں جو تحقیقات ہوتی ہیں اس میں پی ایچ ڈی کا تھیسس لکھا جاتا ہے اس بات پر کہ یہ عمارت بنی کیسے ہوگی. ابھی تک انسان یعنی اتنی ترقی کرنے کے باوجود بھی احرام مصر بنا کیسے ہے یہ دریافت نہیں کر سکا. کبھی موقع ملا تفصیل میں گفتگو کروں گا. آج جو بات پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ یہ جو ٹیکنالوجی ہے، یہ جو مختلف چیزیں ہم سمجھتے ہیں یہ ترقی، اصل علم یہ علم نہیں ہے، یہ تو ہم دریافت کر رہے ہیں، چیزیں ہمارے سامنے آتی جا رہی ہیں. اصل علم کیا ہے؟ وہ کون سی عقل ہے جو انسان کی قوت کمالیہ بن کر سامنے آتی ہے؟ اب لگ رہا ہے گفتگو ذرا سنگین چل رہی ہے، لیکن انشاءاللہ نتیجے تک پہنچیں گے تو کوئی نہ کوئی چیز ہاتھ آئے گی. قوت کمالیہ کیا ہے؟ قوت کمالیہ جسے انسان کی کہا جاتا ہے وہ قوت ہے کہ جو سب سے پہلے انسان کو یہ سمجھائے کہ تو ہے کیا، جو عقل انسان کو یہ نہ بتا سکے کہ تو خود کیا ہے وہ اسے کمال نہیں دلا سکتی. اب جب انسان اپنے اوپر غور کرتا ہے کہ میں ہوں کیا، اب میں تفصیل میں نہیں جا رہا یہاں پہ، ورنہ کہا میں نے عرض کیا انسان شناسی معرفت کے معرفت نفس کے عنوان سے جب گفتگو کروں گا تو تفصیل انشاءاللہ بتاؤں گا انسان کیا ہے، جو بھی خیرات ہم نے وہاں سے لیے اس کے ضمن میں. لیکن جو چیز ابتدائی طور پر عقل انسان کو سمجھاتی ہے وہ یہ ہے کہ اے انسان تو ناقص ہے. انسان کی عقل پہلی چیز جو درک کرتی ہے وہ کیا ہے؟ کہ تو ناقص ہے. اب جب انسان نقص کو درک کرتا ہے تو پھر عقل اس کے فوراً بعد جو حکم لگاتی ہے وہ کیا؟ کہ اس نقص کو اپنے آپ سے دور کر. کوئی عاقل ایسا ہوگا کہ اس کے اندر نقص ہو اور وہ اس نقص کو دور نہ کرنا چاہتا ہو؟ پس دو مرحلے. پہلے مرحلے میں نقص کا ادراک، عقل وہ ہے جو نقص کا ادراک کر سکے. دوسرا مرحلہ، جب نقص کا ادراک کر لیا تو اب اس نقص کو دور ہونا چاہیے. بھئی میرے پاس یہ چیز نہیں ہے، میرے اندر یہ نقص ہے تو میرا یہ نقص دور ہونا چاہیے. اب جب آپ اپنے انسان غور کرتا ہے کہ میرے اندر کتنے نقائص ہیں، نقائص کو تلاش کرنے نکلتا ہے تو دیکھتا ہے میں تو بہت ہی ناقص ہوں. یہیں سے جہاں پر عقل نقص کو تلاش کر کے اسے ہٹانا چاہے، رف کرنا چاہے، برطرف کرنا چاہے، انسان کے کمال کا آغاز ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں حب کمال. بس اب یاد رکھیے گا، وہ عقل جو اپنے نقص کو درک نہ کر سکے وہ عقل نہیں ہے، وہ جہل ہے. کیونکہ یا تو انسان اپنے نقص جاہل ہے، اسے معلوم ہی نہیں ہے کہ میں ناقص ہوں، وہ جاہل ہے. یا اگر جاہل نہیں ہے تو جاہل مرکب ضرور ہے. جاہل مرکب کون ہوتا ہے؟ جس کے اندر دو طرح کے جہل ہوں. وہ جاہل ہوتا ہے لیکن اسے یہ نہیں پتا ہوتا کہ وہ جاہل ہے، یعنی اپنے ہی جہل سے جو جاہل ہو اسے جہل مرکب کہتے ہیں. جاہل بسیط ہوتا ہے جس کو صرف یہ پتا ہوتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، لیکن جاہل مرکب اسے کہتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے معلوم لیکن اسے معلوم نہیں ہے. تو جاہل بسیط تو صرف جاہل رہ جاتا ہے، لیکن جاہل مرکب اپنے آپ کو عالم بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر دیتا ہے. تو اب دنیا میں کہیں بھی عام انسانوں کے درمیان اگر کسی کو دیکھو کہ وہ اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ جاہل ہے. عام انسان کیوں؟ اس لیے کہ عام انسان ناقص ہے. اور عقل جس کی نقص درک کر لے وہ کبھی بھی اپنے آپ کو عالم نہیں کہہ سکتا، جب بھی کہے گا طالب علم کہے گا. بس عام انسان عالم نہیں بن سکتا. کیا بن سکتا ہے؟ طالب علم. اس لیے کہ علم کی سرحد ختم نہیں ہوتی، تو جہاں سرحد ختم نہیں ہوتی وہاں پر صرف طلب رہتی ہے، عالم نہیں بنتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ عقل نے نقص کو درک بھی کر لیا اور اس نقص کو ہٹانا بھی چاہتا ہے، تو نقص کب ہٹے گا، کب ختم ہوگا؟ جب مجھے کوئی کمال حاصل ہو جائے گا. اسے کیا کہتے ہیں؟ حب کمال. یہ حب کمال، اسی کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ یہ حب کمال انسان کے اندر فطرتاً وہ شے ہے کہ جو اسے فطرتاً توحید پرست بناتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان نقص کو برطرف کرنے کے لیے کمال کو تلاش کرتا ہے تو کمال تلاش کرتے کرتے بالآخر اس ذات تک پہنچتا ہے کہ جس میں کوئی عیب نہ ہو، جو کمال مطلق ہو۔ یہ ذات جو کمال مطلق ہے اسی کو خدا کہتے ہیں۔ اس کمال مطلق کی تلاش، اس کمال مطلق کی محبت، اسے کو توحید کہتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کمال مطلق ہے، وہ جو کمال، اب میرے اندر نقص ہے، وہ کمال مطلق ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میں اس تک پہنچوں گا کیسے؟ کیسے وہاں تک پہنچوں گا؟ کیسے میں اپنے آپ کو اس کمال مطلق سے وصل کروں گا؟ میں ناقص ہوں، وہ کمال مطلق ہے۔ اگر ناقص اپنے آپ کو بغیر کسی وسیلے کے کمال مطلق سے جوڑنا چاہے، خود ہلاک ہو جاتا ہے۔ اب مثال دوں، میرے پاس ایک 20 واٹ کا بلب، 100 واٹ کا بلب، اور میں لے کے چلا ہائی ٹینشن وائر، 1000 واٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے، 10000 واٹ کا کرنٹ دوڑ رہا ہے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ اپنا یہ 100 واٹ کا بلب اس 10000 واٹ میں لگا دوں، کیا ہوگا؟ جیسے ہی لگاؤں گا میرا بلب پھٹ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کمال ہے، یہ ناقص ہے۔ اگر بغیر کسی وسیلے کے اس سے ملنے کی کوشش کرے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ لہذا درمیان میں کوئی ایسی شے ہونی چاہیے، ایسی کوئی شے ہونی چاہیے کہ جو اس کمال کا پرتو ہو، جو مجھے اس کمال کے ساتھ وصل کر دے۔ دیکھیے، اگر وہ کمال مطلق چاہتا ہے کہ انسان اس کی طرف آئے، اس سے منسلک ہو، لیکن درمیان میں کوئی ایسی شے نہ بنائے، تو پھر اس کے لیے مجھ سے کمال کا طلب کرنا لغو ہو جائے گا۔ لہذا ضروری ہے اس کمال مطلق کے درمیان اور اس ناقص کے درمیان ایک ایسا فیض کا مجرا ہونا چاہیے کہ جو ناقص کو کامل کے ساتھ اس طرح سے وصل کرے کہ یہ ناقص اپنی ظرفیت کے مطابق کمال کو کشف کر سکے۔ جس طرح سے ہائی ٹینشن وائر کے اور ہمارے گھر کے سامان کے درمیان ٹرانسمیٹر لگا ہوتا ہے، اس کا کمال کیا ہوتا ہے؟ اتنی قوت کی برق کو لیتا ہے، ظرف کی ظرفیت کے مطابق تقسیم کرتا رہتا ہے۔ ضروری ہے، اسی وسیلے کا نام معصوم ہے۔ اس لیے کہ اگر کوئی درمیان میں بے نقص نہ ہو، ناقص کبھی بھی کمال مطلق تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ سب ضروری کیا ہے؟ جتنی محبت کمال سے کرنی ہے، اتنی ہی محبت اس وسیلے سے کرنی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ایک دوسرے کے طول میں ہے، اس کی محبت کے بغیر اس کی محبت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جب خدا سے محبت ہو، توحید سامنے آتی ہے۔ جب معصوم سے محبت ہو، تو یا نبوت سامنے آتی ہے یا امامت سامنے آتی ہے۔ اور اگر مختصر کر دوں تو اس وسیلے کا نام ہے ولایت، کہ جو وہاں سے کمال کو لے کر تمام کے تمام ناقص مخلوقات میں پھیلاتی ہے۔ اب اگر اللہ نے کبھی توفیق دی، یہ بہرحال مرحلے ہیں، اگر توفیق شامل حال رہی، اللہ کی ہماری شرط قید حیات رہی اور آپ کی سماعتوں نے گوارا کیا، تو انشاءاللہ سال آئندہ میں ولایت کے اوپر بحث کریں گے، اسی موضوع کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے اور ولایت پر بحث کریں گے کہ ولایت ہوتی کیا ہے۔ لیکن عزیزان من، اب یہ جیسے ہی اپنے کمال مطلق کی طرف محبت چلتی ہے، اسی محبت کا نام ایمان ہے، اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ بس انسان کی قوت کمالیہ کو اگر کسی لفظ میں منحصر کرنا ہے تو وہ لفظ ہے ایمان۔ اب جب تک ایمان باقی رہے گا، انسان زندہ ہے۔ اگر انسان میں سے، میں نے کہا تھا نا، قوت کمالیہ پر حیات منحصر ہے، کس پر؟ قوت کمالیہ پر۔ اگر قوت کمالیہ ہو اور باقی قوتیں ختم ہو جائیں، یہ تب بھی زندہ ہے۔ اور باقی قوتیں ہوں قوت کمالیہ نہ ہو تب بھی مردہ ہے۔ تو اب اگر انسانوں میں زندہ اور مردہ تلاش کرنے ہیں تو ان کی حرکت و سکنات پر توجہ نہیں کرو، کیونکہ ان کی حرکات و سکنات دوسری قوتیں ہیں، فرعی قوتیں ہیں، قوت کمالیہ نہیں ہے۔ بلکہ ایمان تلاش کرو، جہاں ایمان ہے وہاں زندگی ہے، جہاں ایمان نہیں ہے وہاں صرف موت ہے۔ تو ہو سکتا ہے کوئی چلتا پھرتا مردہ ہو، کسی کا جنازہ زندہ ہو، ہو سکتا ہے۔ لہذا اب ایمان حب اہل بیت، ایمان حب خدا۔ اب یہ حب اہل بیت جو ہم کہتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں خطابت کے، خطابت کے جملے نہیں ہیں عزیزوں، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ میں نے پچھلے سال عرض کیا تھا، امام شافعی کا شعر بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، ہم ہی نہیں کہتے، امام شافعی کا فتویٰ ہے یہ، من لم یصل علیکم لا صلاۃ لہ، جس نے آپ پر نماز میں درود نہ بھیجا اس کی اصل نماز ہی نہیں ہے۔ لہذا اہل بیت کی محبت ایمان۔ اب اگر یہ ہے تو زندہ ہے، نہیں ہے تو پھر مردہ ہے۔ شاعر نے اسی کو بڑے خوبصورت انداز سے بیان کیا، فرمایا کہ کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، کہا یہ مجھ سے کسی نے کہ مر گیا ہے فلاں، کہا یہ میں نے وہ اپنا نہ اپنے رب کا تھا، وہ اہل بیت کا دشمن تھا، تم نہیں سمجھے دفن وہ آج ہوا ہے، مرا تو کب کا تھا۔ لہذا اب انسان کی قوت کمالیہ اگر ایمان ہے تو موت کیا ہے؟ موت ہے قوت کمالیہ کے زوال کا نام۔ جب تک قوت کمالیہ باقی ہے انسان زندہ ہے۔ اب میں بس ایک مثال سے اپنی بات کو مکمل کروں اور آپ کی زحمتوں کو تمام۔ ہم نے کہا پہاڑ کب تک زندہ؟ جب تک اس کے اندر سے معدن نکلتی رہے۔ پہاڑ کی قوت کمالیہ کیا ہے؟ معدنیات۔ جس پہاڑ سے کئی قوتیں ہیں پہاڑ میں، لیکن قوت کمالیہ کیا ہے؟ معدن۔ جس پہاڑ میں معدن ہو کہتے ہیں یہ زندہ ہے، اور اگر اس کی معدن، اس کے اندر سے منرل نکلنا بند ہو جائے کہتے ہیں یہ پہاڑ مر گیا۔ ماتل جبال، جبال پہاڑ، مر گیا۔ کب تک زندہ ہے؟ جب تک اس کے سینے سے معدنیات نکل رہی ہیں۔ کان، کوئلے کی کان تصور کیجئے، جب تک کوئلہ نکل رہا ہے کہیں گے کان زندہ ہے، جب کوئلے سے نکلنا بند ہو جائے گا تو کیا کہیں گے؟ کہیں گے مر گئی، ختم ہو گئی، مردہ کان ہے۔ مردہ کان یعنی کیا؟ اب اس سے معدنیات نہیں نکلتی، اب اس سے منرل نہیں نکل رہا، اب اس سے جو چیز نکلنی چاہیے تھی وہ نہیں نکل رہی۔ اب ذرا دیر فرض کیجئے، کسی کی کوئلے کی کان تھی، کوئلہ نکال رہا تھا، کچھ عرصے بعد کوئلہ نکلنا بند ہو گیا اور سفید رنگ کے کچھ پتھر نکلنا شروع ہو گئے۔ اب جنہوں نے کیمسٹری پڑھی ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے، آپ جانتے ہیں کوئلہ اور ہیرا دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن ایک ہوتی ہے۔ کوئلہ بھی کاربن ہوتا ہے، ہیرا بھی کاربن ہوتا ہے، دونوں کاربن ہیں، دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن ایک ہے۔ لیکن کیا کبھی کسی کو کہتے سنا ہے کہ کوئلہ کاربن، کوئلہ بھی کاربن، ہیرا بھی کاربن، کسی کو کہتے سنا آپ نے کہ کوئلہ ہیرے جیسا ہے؟ سنا کسی کو کہتے ہوئے؟ کوئی اگر یہ کہے بھائی کیا فرق ہے ان میں، دونوں ہی تو کاربن ہیں، کوئی کہے آ کر کہ ہیرا کوئلے جیسا ہی ہے، اگر کوئی آ کر یہ کہے کہ کوئلہ ہیرے جیسا ہے یا ہیرا کوئلے جیسا ہے، تو ہم اس کو کہیں گے نا کوئلہ اپنے پاس رکھ لو، ہیرا ہمیں دے دو، دے گا؟ ہم کہیں گے بھائی ہم سے کوئلے لے لو اور ہیرا ہمیں دے دو، نہیں دے گا۔ یہ نہ دینا بتلا رہا ہے، بول رہا ہے مانتا نہیں ہے، کہہ رہا ہے لیکن خود ایمان نہیں ہے۔ دونوں کی کیمیکل کمپوزیشن ایک ہے، ایک ہیرا کہلاتا ہے دوسرا کوئلہ کہلاتا ہے۔ کیمیکل کمپوزیشن ایک ہونے کے بعد، ایک کیمیکل کمپوزیشن کاربن ایک ہے، کیمیکل کمپوزیشن ایک ہے، لیکن ہیرا کوئلے جیسا نہیں ہو سکتا، کوئلہ ہیرے جیسا نہیں ہو سکتا. تو جو خدا اس پر قادر ہے کہ ایک ہی کمبینیشن کی دو چیزوں کو ایک دوسرے سے جدا کر دے, اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئلہ ہیرے جیسا یا ہیرا کوئلے جیسا ہے, تو یہ انسان کا ظاہر دیکھ کر تم نے کیسے سمجھ لیا کہ نبی ہمارے جیسا ہے؟ تو ظاہر سے دھوکہ نہ کھائیں, کوئلہ کوئلہ رہتا ہے, ہیرا ہیرا رہتا ہے, امت امت رہتی ہے, معصوم معصوم رہتا ہے, نبی نبی رہتا ہے. یہ کبھی ظاہر اگرچہ ایک جیسا ہو, نبی نبی ہوتا ہے, امت امت ہوتی ہے, ہیرا ہیرا رہتا ہے, کوئلہ کوئلہ. اب ذرا سی دیر کے لیے فرض کیجئے, اب جس کی کان سے کوئلہ نکل رہا تھا بڑے پیسے کمائے اس نے کوئلے سے, اور کچھ دنوں کے بعد دیکھا کوئلہ بند ہو گیا, سفید پتھر نکلنے لگے. اب یہ بیٹھا رو رہا ہے, کیا ہوا؟ کہا میری کان مردہ ہو گئی. بھئی کیوں مردہ ہو گئی؟ کہا کوئلہ بند ہو گیا, یہ سفید رنگ کے بیکار پتھر نکل رہے ہیں. اب اگر اسی جگہ سے کسی جوہری کا گزر ہو, کسی جوہری کا گزر ہو اسی کان پر سے, اور وہ کہ لاؤ دکھاؤ کون سا پتھر نکل رہا ہے بیکار, میں بھی تو دیکھوں. تو جب جوہری دیکھے گا تو جوہری جوہر شناس ہوتا ہے. یہ رو رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ میری کان مردہ ہو گئی ہے. جوہری دیکھے گا کیا کہے گا؟ کہے گا بدبخت تجھے شعور نہیں ہے, تجھے پتا نہیں ہے, تیری کان زندہ تر ہو گئی ہے, پہلے کوئلہ نکال رہی تھی اب ہیرا نکال رہی ہے, تجھے شعور نہیں ہے. شہید موت کے دروازے سے جب گزرتا ہے تو شہادت کے مرحلے میں ایمان کی اس منزل پر پہنچتا ہے کہ جہاں وہ زندہ تر ہو جاتا ہے, کوئلے سے ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے. جاہل سمجھتا ہے مر گیا, وہ جو جوہر شناس ہے کہتا ہے بلا حیا بلا کلا تشکرو. اس لیے کہ شہید ایمان کی اس منزل پر آتا ہے. انشاءاللہ جب شہادت کی منزل پر آؤں گا عرض کروں گا آپ کو کہ شہید کرتا کیا ہے, شہید کے ساتھ پیش کیا آتا ہے. ایمان کی اس منزل میں داخل ہو جاتا ہے جہاں پر کوئلے سے ہیرے کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے. اب جو جاہل ہے, جاہل سمجھتا ہے کہ یہ مر گیا, جاہل سمجھتا ہے کہ مر گیا, لیکن جو جوہر شناس ہے اسے پتا ہے کہ یہ کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہو گیا. اس بات کو ذہنوں میں رکھے گا, اس لیے کہ انشاءاللہ یہ جب وہ مقام آئے گا تو دوبارہ عرض کروں گا کہ کوئلہ ہیرے میں تبدیل ہوتا کیسے ہے. وہی مرحلہ جب تک پیش نہ آئے انسان شہادت کی منزل میں داخل نہیں ہو سکتا. کوئلے کو جو ہیرا بنا دے اسے حسین کہتے ہیں. وہ کوئلہ تھا جس نے میرے مولا کا راستہ روک کر کربلا کی طرف, البتہ میں پچھلے سال یہ عرض کر چکا ہوں کہ یہ حر امام کا راستہ نہیں روک رہے بلکہ حر امام کے ساتھ کربلا پہنچ رہے ہیں. امام کو کربلا لے جایا نہیں گیا, امام یزیدیت کو اس کی قبرستان میں لے کر آئے ہیں. لیکن آج ہی کی کسی تاریخ میں ملتا ہے کہ 2 محرم میرے مولا کا کربلا میں ورود ہوا ہے. مختلف روایتیں ہیں, ایک روایت کہتی ہے کہ امام حسین اپنے ذوالجناح پر سوار ہیں اور جب اس منزل سے گزر رہے ہیں تو ایک مرتبہ تھوڑی دیر کے لیے میرے مولا کی آنکھ لگی ہے, اور اس دوران میرے مولا نے خواب دیکھا کہ کوئی ہاتف صدا دے رہا ہے کہ یہ لوگ سفر کر رہے ہیں اور موت ان کے تعاقب میں ہے. جیسے ہی میرے مولا کی آنکھ کھلی زبان پر کلمہ استرجا کو جاری کیا, ان للہ و انا الیہ راجعون. قریب میں ہی جناب علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں, بابا کی زبان سے کلمہ استرجا کو سننے کے بعد فرمایا بابا کیا بات ہے؟ جب میرے مولا نے خواب سنایا تو جناب علی اکبر نے استفہام, بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ یہ سوال نہیں ہے, بعض اوقات استفہام تثبیت کے مرحلے پر ہوتا ہے. مثلا آپ کے کسی عزیز کے پاس پیسے ہوں، مال اموال ہو، اور وہ کسی پریشانی کا شکار ہو، تو آپ جا کے کہتے ہیں نا، بھائی کیا تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں؟ یہ سوال نہیں ہوتا، بلکہ تثبیت کا مرحلہ ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس ہے، مال ہے، ہم اپنی مشکل حل کر سکتے ہیں. اسی مقام پر جناب علی اکبر جو کہہ رہے ہیں، بابا کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ یعنی کیا بابا ہم حق پر ہیں؟ فرمایا ہاں علی اکبر ہم حق پر ہیں. فرمایا جب ہم حق پر ہیں تو پھر فرق نہیں پڑتا کہ موت ہم پر آئے یا ہم موت پر جا پڑے. کیوں؟ اسی کی عرض کیا میں نے بھی، جہاں ایمان ہو وہاں موت آ ہی نہیں سکتی. لہذا صاحبان ایمان موت سے بے خوف ہو جاتے ہیں، جانتے ہیں کہ موت نہیں آ سکتی. ایک مرحلہ ہے جس سے گزریں گے ضرور، لیکن موت نہیں آئے. بعض روایت میں لکھا ہے کہ جب اس سرزمین سے گزرنا چاہتے ہیں تو میرے مولا کی سواری ٹھہر جاتی، دو یا تین سواریاں تبدیل کی لیکن سواری اس زمین سے باہر نہیں نکلتی. فرمایا لگتا ہے ہماری وعدہ گاہ آ گئی ہے، خیمے لگا دیے گئے، اطراف کی آبادیوں کے لوگوں کو بلایا گیا، اور امام نے سوال کیا کہ زمین کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا ماریا کہتے ہیں، کسی نے نینوا، ایک بوڑھے نے کہا اس زمین کو کربلا کہتے ہیں. میرے مولا فرماتے ہیں ہاں یہی کربلا ہے، یہی کرب و بلا ہے، یہی وہ مقام ہے جہاں ہماری قبور بنے گی، یہی وہ جگہ ہے جہاں ہمارا خون بہایا جائے. زمین کو خریدا، جناب علی اکبر کو ہبا کیا، کربلا میں 8 دنوں کے لیے حسین کی بستی آباد ہو. کربلا کے نزدیک کے راستے میں بعض تاریخوں نے مقام ثعلبیہ لکھا ہے، ثعلبیہ پہ پہنچے ہیں مولا، دیکھا کہ ایک کوفے کا شخص کوفی سامنے سے آ رہا ہے. امام حسین چاہتے ہیں ملاقات کرے، وہ اپنا راستہ بدل لیتا ہے. جتنا میرا مولا چاہتے ہیں کہ اس کے نزدیک ہوں وہ اتنا اپنا راستہ بدل رہا ہے، لیکن ایک مقام پر آ کر امام حسین اور اس کا آمنا سامنا ہو گیا. امام نے پوچھا تو کوفے سے آ رہا ہے؟ کہا ہاں یہ اپنا رسول اللہ کوفے سے آ رہا ہے. کہا کوفے کی کیا خبر ہے؟ کہا مولا خبر ہے لیکن اچھی نہیں ہے، اور اسی لیے میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہتا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کو خبر دوں جو میرے پاس. کہ نہیں بتلا ہمیں کیا خبر ہے؟ کہا مولا اچھی خبر نہیں ہے. کہا بتلا کیا خبر ہے؟ کہا مولا آپ کے جانساروں کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا، مولا آپ کے بھائی مسلم کو کوفہ میں شہید کر دیا گیا. مسلم کی شہادت کی خبر ملی، میرے مولا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو. غریب حسین کا غریب بھائی ہے مسلم، لیکن جناب مسلم کی غربت عجیب غربت ہے. تاریخ میں ایسی غربت کسی کو نصیب نہیں ہوئی ہوگی کہ جو مغرب کی نماز میں بھری ہوئی مسجد کو جماعت کرائے اور عشاء پر تنہا باہر نکلا. دو نمازوں کے فاصلے میں مسلم کوفہ میں غریب ہو گئے، راستے نہیں جانتے ہیں، اندھیرا ہے. ابن زیاد کے خوف سے کوئی دروازہ نہیں کھل رہا جناب مسلم پر، کوئی راستہ بتا دے، کوئی مسلم کی مدد کر دے، کوئی دروازہ کھولنے کے لیے تیار نہیں ہے. بالآخر تھک ہار کے جناب مسلم ایک مکان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. خاتون طوعہ اپنے بیٹے کے انتظار میں دروازے پر آ کے جب دروازہ کھولتے، دیکھا سامنے نورانی چہرے کا کوئی شخص بیٹھا ہوا ہے. ہمت کر کے پوچھتی ہے بھائی تم کون ہو، یہاں پر کیوں بیٹھے ہو، میرے گھر میں کوئی نہیں ہے، میرے گھر کے سامنے نہ بیٹھو. کہا بی بی غریب ہوں، تھکا ہوا ہوں، پیاسا ہوں. پیاس کا لفظ سن کر اندر گئی، ایک کوزے میں پانی بھر کر لا کر دیا. جناب مسلم نے پانی پیا، شکریہ ادا کیا، اسی جگہ پر بیٹھے. کہا بھائی آپ نے پانی پی لیا، چلے جائیں. کہا بی بی میں کوفہ میں غریب ہوں، نہ مجھے راستے معلوم ہیں، نہ میرا کوئی جاننے والا ہے، گم ہو گیا ہوں، بہت تھک چکا ہوں. کہا اجنبی ہو، کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ تو نبی کا رہنے والا. مدینہ مدینہ میں کہاں رہتے ہو؟ کہا بنی ہاشم, محلہ بنی ہاشم سے تعلق. محلہ بنی ہاشم کا نام سن کے تڑپ گئے. کہا محلہ بنی ہاشم, میرے مولا کا محلہ, تمہارا کیا تعلق ہے بنی ہاشم سے؟ کہا مجھے مسلم ابن عقیل کی. تڑپ گئی, پیروں پر ہاتھ رکھے کہتے مولا مجھے معاف کر دینا, میں نے آپ کو پہچانا نہیں. گھر میں لائی, مہمان بنایا, کھانا کھلایا, اور اس کے بعد زیر زمین تہ خانے میں جناب مسلم کو پہنچا کر کہا مولا کوشش کیجیے گا کوئی آواز نہ آئے, میرا بیٹا شرابی ہے, میرا بیٹا ابن زیاد کا ساتھی ہے, کوشش کیجیے گا اسے خبر نہ ہو. لیکن جناب مسلم کی قسمت ہے, پورے کوفہ میں اعلان ہوا ہے جو مسلم کی خبر دے گا اسے انعام ملے گا. یہ آیا بیٹا اس کا رات کو کسی پہر, اور اسے محسوس ہوا کہ گھر میں کوئی ہے. موقع ملا, جا کر جھانک کر دیکھا, خوش ہو کر کہتا ہے جس لال کو میں تلاش کر رہا تھا, جس گوہر کو تلاش کر رہا تھا, پورے کوفہ میں میرے گھر میں ہے. سو گیا, ماں یہ سمجھی سو رہا ہے, ماں بھی سو گئی. اس سے پہلے کہ گھر میں کوئی اٹھتا, رات کو جا کر چپکے سے اس نے ابن زیاد کے محل میں خبر دے دی. یا جناب مسلم ابھی فجر کی نماز پڑھ کر فارغ نہیں ہوئے تھے, قدموں کی آہٹ سنائی دی. جناب مسلم کو گھیر لیا گیا, چاہتے تھے گھر کو آگ لگا دیں, لیکن جناب مسلم کی غیرت نے گوارا نہیں کیا, باہر آ. مقاتل لکھتے ہیں جناب مسلم نے سورج طلوع ہونے سے لے کر زوال تک جہاد کیا. کئی گھنٹے تک جناب مسلم نے تنہا مقابلہ کیا, کئیوں کو واصل جہنم کیا, کئیوں کو زخمی کیا. بالآخر ابن زیاد نے کہا, اشعث کو بلا کر ملعون کو کہا, یہ بنی ہاشم کا خون ہے, یہ ایسے قابو نہیں آئے گا, اس کو جان کی امان کا دھوکہ دے کر قابو میں لے. اشعث نے جان کی امان کا دھوکہ دیا, جناب مسلم کو گرفتار کر کے لایا گیا. علی کا لال زخمی ہے, ہونٹ پھٹ چکے ہیں, بدن پر زخموں کے نشان ہیں. جب ابن زیاد کے سامنے لے کر آیا, کہا قتل کا حکم دیا. جناب مسلم کا نے فرمایا کہ تم جیسوں سے یہی امید تھی کہ تم اپنے وعدے کا پاس نہیں کرتے, تم نے میرے بھائی کو خط لکھ کر بلایا اور اب میرے بھائی کے ساتھ بھی دھوکہ دے رہے ہیں. کہا اپنی وصیتیں, جناب مسلم کی وصیتوں میں سے ایک یہ ہے کہ مجھے پانی پلا دے. پانی کا جام لایا گیا, کوزہ سامنے آیا, اس سے پہلے کہ جناب مسلم پیتے خون کا قطرہ پانی میں گرا. نہ جانے جناب مسلم کو حسین سے کیا نسبت ہے کہ اپنی شہادت کے وقت جناب مسلم حسین کی طرح سے پیاسے جا رہے ہیں. لیکن تاریخ میں ایسی شہادتیں کم ملتی ہیں جیسی مظلومانہ شہادت جناب مسلم کی ہے. مقاتل میں لکھا, دار العمارہ کی سب سے بلند جگہ پر لے جا کر جناب مسلم کے ہاتھ پسے گردن باندھ کر وہاں سے پھینکا گیا. میرا مولا زمین پر آ کر شہید ہوا ہے, پورا بدن چکنا چور ہو گیا, اس پر بس نہیں کیا. اہل بیت میں پہلا شخص جناب مسلم ہے جس کے سر کو کاٹ کر ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا, اس پر بس نہیں کیا گیا. جناب مسلم کے جنازے کے پیروں میں رسیاں باندھ کر کوفے کے بازار میں پھرایا گیا. ارے وہ کوفی جو امام حسین کو ملا تھا, اس نے جب شہادت کی خبر دی, اس کے بعد کہا مولا صرف یہ بری خبر یہ نہیں ہے کہ آپ کے بھائی کو شہید کیا گیا, بلکہ آپ کے بھائی کا سر کاٹا گیا, آپ کے بھائی کے پیروں میں رسیاں باندھ کر اس کے جنازے کو کوفے میں پھرایا گیا. ارے مولا میرے پاس بڑی دردناک خبریں ہیں, اس لیے میں آپ کے سامنے نہیں آنا چاہ رہا تھا. ارے جب یہ خبریں سنی, میرے مولا نے چیخیں مار مار کر رونا شروع کر دیا, اپنے بھائی مسلم کی غربت پر گریا کیا, اور پھر اس کے بعد میرا مولا چلا ہے جناب مسلم کے گھر والوں کے خیمے میں پہنچے, اور ایک مرتبہ جناب مسلم کی چھوٹی بیٹی کو بلایا, بلا کر زانو پر بٹھایا, زانو پر بٹھا کر پیار کر رہے ہیں, یہ اہل بیت کی بچی ہے. ایک مرتبہ کہتی ہے امو کوئی بات ہو گئی ہے, امو حسین کوئی بات ہو گئی ہے، آپ آج جس طرح سے مجھے پیار کر رہے ہیں، کسی کو پیار نہیں کرتے، آج سے پہلے نہیں کیا۔ ارے میرا مولا کہنا چاہتا ہے، رقیہ تیرا بابا دنیا سے گزر گیا لیکن ہمت نہیں کر پا رہے، بچی کو پیار کر رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ ارے مسلم، تمہاری بیٹی کا نصیب ہے کہ تمہاری شہادت کی خبر حسین لے کر گئے ہیں، پیار کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تمہاری بیٹی کو بتا نہیں پا رہے۔ ہائے حسین کی سکینہ، ارے باپ کا جنازہ سامنے تھا، ارے 4 سالہ بچی کو تماچے مار کر باپ کی لاش سے جدا۔ الا ولعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون۔ بار الہ ہمارے اس وقت سے عبادت کو قبول و منظور فرما، بار الہ ہم حضرت سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام، وارث حقیقی غم سید الشہداء، منتقم حقیقی سید الشہداء، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، بار الہ بحق حضرت سید الشہداء، مسلمانان جہاں دنیا میں جہاں جہاں آباد ہیں ان کا حفظ و امان میں رکھ، جہاں جہاں دین دشمن اہل بیت دشمن قوتیں ہیں ان کو نیست و نابود فرما، جہاں جہاں مسلمانان باطل اور طاغوتی قوتوں سے برسر پیکار ہیں ان کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، بالخصوص میانمار، یمن اور فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت فرما، بار الہ تمام مقامات مقدسہ خصوصاً حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت فرما، تمام وہ مقامات جہاں پر عزاداری سید الشہداء برپا ہے اس کی حفاظت فرما، بار الہ ہمارے تمام بیمار جتنے بد نظر ہیں ہم سب کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہمارے اسیروں کو خصوصاً شیخ ابراہیم زکزاکی اور پاکستان میں ہمارے جتنے بے گناہ اسیر ہیں بار الہ ان کو جلد از جلد رہائی عنایت فرما، تمام علماء مراجع عام بالخصوص رہبر انقلاب، انقلاب اسلامی، حزب اللہ کی رہبریت، انصار اللہ کی رہبریت کی حفاظت فرما، بار الہ ہم سب کو امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے اعمال انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور تعجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔